ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم اہل ایمان کے لیے ہے، اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس قوم میں اللہ اور رسول کی محبت ہو، یعنی جو قوم اللہ سے اور اللہ پر ایمان لاتی ہو، آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اللہ اور رسول کی اسے محبت حاصل ہو اور اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتے ہوں، تو تم نہیں دیکھو گے کہ وہ کفار سے محبت کریں. پھر یوادون من حاد اللہ و رسولہ، یعنی یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف تو اللہ اور رسول کی محبت دل میں ہو اور دوسری طرف کفار کی محبت دل میں ہو، یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں. ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ کفار ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابناہم چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم چاہے ان کے قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. کتنی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا کہ جس قوم کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو وہ کفار سے دلی محبت نہیں رکھ سکتی، چاہے وہ کافر ان کے باپ دادا کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، قبیلے کے کیوں نہ ہو. بلا شک و شبہ اس آیت پر عمل کر کے صحابہ کرام نے دکھایا کہ اگر ان میں سے کسی نے ایمان قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، بیٹا ایمان لے آیا باپ کافر ہے، یا باپ مسلمان ہو گیا بیٹا کافر ہے، اور میدان جہاد میں آمنا سامنا ہو گیا، تو پھر مسلمان بیٹے نے یہ نہیں سوچا کہ میرے سامنے کون، اسی طریقے سے مسلمان باپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے سامنے کون. چنانچہ ایک معرکے میں ایسا ہی ہوا کہ بیٹا مسلمان تھا اور باپ کافر تھا، بیٹا بچنا چاہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ باپ کے خون سے رنگین نہ ہو، لیکن باپ بار بار آ جاتا تھا سامنے، تو بالآخر اس نے ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اس کا سر قلم کر دیا اور یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون. کیونکہ دولت ایمان سب سے بڑی دولت ہے، یہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت دل میں ہو. وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان تو ہو اور اللہ اور رسول کی محبت دل میں نہ ہو؟ یہ ناممکن. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مومن جیسے بھی جیسا بھی گیا گزرا ہو، فاسق و فاجر ہو، شرابی ہو، بدترین گناہگار ہو، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے اور خدا نہ کرے کوئی بد زبان دریدہ دہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو اس کے ایمان کا اولین تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ مسلمان کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کے ہادی و مرشد، مشفق و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط لفظ کوئی کہے، یہ ناممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے دل چھلنی ہیں اور ہم غمگین ہیں اس صورتحال پر جو آج پوری دنیا میں سب کے سامنے ہے. کہاں کے وہ روشن خیال ہیں، کہاں کے اعتدال پسند ہیں کہ جو دوسروں کے مذہب پر اور مذہب کے رہنما پر اور وہ بھی نبی پر کیچڑ اچھالیں یا ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کریں یا خدا نہ کرے ان کا جو ہے وہ مذاق اڑائیں، تو ہماری زندگیاں تو پھر بیکار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ تھی کہ جو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین، آپ وہ دین لے کر آئے کہ جس میں حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی ادنا گستاخی بھی جائز نہیں. ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تو لازمی ایمان کا حصہ ہے. زبان سے کوئی بات نکالنا تو دور کی بات ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کسی نبی کی ادنا گستاخی کو، کیونکہ ہمارا تو ایمان ختم ہو جائے گا. لیکن جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی نازیبا تصاویر بناتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہوں، انہیں اس کا کیا پتہ، وہ اس حقیقت کو کیا جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، جن کا سبق یہ ہے کہ تم کسی کے خداؤں کو جھوٹے خدا، اگر سے جھوٹے خدا ہوں ان کو بھی گالی نہ دو. قرآن مجید کی بھی تعلیم یہی، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. بہرحال صحابہ کرام تو دنیا سے گزر گئے اور حق محبت ادا کر گئے، ان کے غلاموں میں بھی بعض اوقات اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہ وقت پر انہوں نے بھی اپنی جان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ناموس پر، عزت پر قربان کر دی اور اپنے نام کو ابدی کرا لیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہینی کلمہ سن نہیں سکتا. آپ نے نام سنا ہوگا اختر شیرانی مرحوم کا، اردو ادب میں بڑا نام ہے، اگرچہ ان کی زندگی کوئی بہت زیادہ مومنانہ نہیں تھی، بلکہ ایک واقعہ ان کا لکھا ہے، اخبارات میں بھی آ چکا، سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، اور میں اپنی اس بات کی تائید میں اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان جیسا بھی ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیتا. تو یہ اختر شیرانی مرحوم اردو ادب میں ایک بہت بڑا نام ہے. ایک مرتبہ لاہور کے عرب ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ارد گرد ان کے کمیونسٹ طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے نوجوان، اور شراب کا دور چل رہا تھا. جب یہ دو بوتلیں چڑھا چکے تو گفتگو چونکہ ہو رہی تھی، بات شعرا کی آئی، مختلف شعرا کا ذکر ہوا، کسی کے بارے میں ہوں ہاں کر گئے، کسی کے بارے میں طرح دے گئے، اور کسی کے بارے میں کچھ تبصرہ بھی کیا، صاحب لدھیانوی بیٹھے ہوئے تھے سامنے، ان کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ابھی مشق کرنے دو. ایک اور شاعر کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ہاں نام سنا ہے. احمد ندیم قاسمی کے بارے میں کہا تو کہا کہ ہاں میرا شاگرد ہے. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. ایک شخص نے پوچھ لیا کہ پیغمبر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سخت ناراض ہوئے اس حال میں کہ جب زبان لڑکھڑا رہی تھی اور حواس بھی قابو میں نہیں تھے. کہنے لگے کہ بدبخت کوئی اور بات کر، یہاں تو پیغمبر کا ذکر کہاں سے لے آیا؟ تو پھر جلدی سے ایک دوسرے شخص نے ارسطو اور افلاطون کا ذکر چھیڑ دیا ان کے بارے میں. تو کہا کہ چھوڑو افلاطون اور ارسطو کو، اگر آج موجود ہوتے تو میری شاگردی اختیار کرتے اور میری صحبت میں بیٹھتے، وہ بھی ہمارے بارے میں باتیں کرو. اور پھر مزید ان کو نشہ چڑھا. تو ایک بدبخت کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو غصے سے سرخ ہو گیا، آنکھیں لال پیلی ہو گئیں، اور وہ گلاس جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کے سر پر دے کے مارا اور کہنے لگا کہ بدبخت، تو نے ایسی ہستی کا نام اس حالت میں لیا؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں آ گئے اور کہا کہ میں فاسق و فاجر ہوں، بہت گناہگار ہوں، لیکن کمبخت مجھے کافر بنانا چاہتا ہے. اور اس کو اپنی مجلس سے اٹھوا دیا کہ جب تک یہ مجلس میں رہے گا میرا خون کھولتا رہے گا. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ایک مسلمان جیسا بھی ہو، جتنا بھی گناہگار ہو، اس کی عملی کیفیت جیسی بھی ہو، لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر اس سے رہا نہیں جاتا، اور رہ بھی کیسے سکتا ہے. ایک صحابی کو کفار مکہ پکڑ کر لے گئے، لے جا کر باندھ دیا اور ارادہ کیا کہ اسے قتل کریں گے. تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ تمہاری جگہ ہم محمد کو لے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں آزاد کر دیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا کسی شاعر نے اس کو خوب کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے. کہا کہ مجھے جو بھی تکلیفیں پہنچیں سو پہنچیں، اور میرا جو بھی حال تم کرو سو کرو، لیکن یہ گوارا نہیں میں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ پر ان کو باندھ دیں اور لے آئیں، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو کوئی کانٹا چبھے. تو بلا شک و شبہ یہ حق محبت و صحابہ کرام ادا کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پسینہ بہتا تھا انہوں نے اپنا خون بہا دیا. آج بھائی بات یہ ہے، عالم کفر مختلف طریقوں سے مسلمانوں کا امتحان لیتا رہتا ہے اور یہ ٹیسٹ کرتا رہتا ہے کہ اب جو کچھ ہم نے میڈیا کے ذریعے سے، جو زہر ہم مسلمانوں کے دل و دماغ میں انجیکٹ کر رہے ہیں، ان کو داخل کر رہے ہیں، وہ کہاں تک پہنچا؟ اور اب مسلمان زندہ ہیں یا مر گئے؟ کچھ غیرت دینی ان میں باقی ہے یا بالکل ختم ہو گئی؟ مسلمان حکمران ان کے ہم نوا ہیں، ہم نوالا اور ہم پیالا ہیں، اور انہی کے ذریعے سے وہ سارے کام بھی کراتے ہیں، چاہے وہ نصاب کی تبدیلی ہو، چاہے اس میں آیات قتال اور جہاد کا اخراج ہو، یا اور جس طرح سے بھی جو بھی میلے ٹھیلے اور جو بھی رنگ رلیاں چل رہی ہیں. اصل ہمیں دین سے دور لے جایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم دین سے دور ہو جائیں، غفلت طاری ہو جائے، بے ہوشی کا عالم ہو، لیکن جیسے ہی ہوش میں آئیں گے انشاءاللہ کفر عالم کفر کا ناطقہ بند کر دیں گے، بشرطے کہ موقع ملے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے ایمانی جو حالت ہے اس میں بہتری لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے. کیونکہ ہم کس منہ سے دوسرے کو کچھ کہہ سکتے ہیں جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم کر رہے ہوں، آپ کے طریقوں پر نہ چل رہے ہوں، اور ہم دوسرے کو کہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بات کا اثر نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا، تاکہ ہم اپنے اخلاق و کردار کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کر سکیں. بات یہ ہے میرے عزیز بھائی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دولت اسلام عطا فرمائی ہے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں جسے اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے. اگر وہ ہماری زندگیوں میں نہ ہوا تو پھر دنیا کی کوئی عزت ہماری عزت نہیں کرا سکتی. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دین میں پختگی حاصل کرنی ہوگی، اپنے کردار کو بنانا ہوگا، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا. یہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی موقع ہوا تو جان بھی انسان دے دیتا ہے، لیکن نہ جانے وہ موقع ہماری زندگی میں آئے نہ آئے. اس لیے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو. آپ کو یاد ہوگا غازی علم دین شہید، ایک غازی گزرا ہے، شہید بھی تھا غازی بھی تھا. جس زمانے میں راجپال ہندو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اس زمانے کے علماء نے اسے واجب القتل قرار دیا. ایک مرتبہ یہ غازی علم دین گزر رہا تھا، ایک بڑا ہی کا لڑکا تھا، 21 سالہ نوجوان، مزدور پیشہ، غریب سا نوجوان، بولا بھالا، نہ کسی خانقاہ میں گیا تھا، نہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی، اور معمولی سا آدمی تھا. ایسے بیان ہو رہا تھا ایک جگہ، لیکن اس کے سمجھ میں کچھ آیا نہیں. لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آج مجمع لگا ہوا ہے، کیوں تقریر ہو رہی ہے؟ تو بتایا کہ ایک ہندو شخص ہے راجپال، جس کا نام ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس کے خلاف یہ اجتماع ہوا ہے. وہ تو بچارہ چلا گیا، دل میں آگ سی تو لگی، لیکن بہرحال بہت زیادہ بات سمجھ میں نہیں آئی، چلا گیا. ایک دن گزر رہا تھا، حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی، اور شاہ صاحب ایسے خطیب تھے کہ عشاء کے بعد اگر بیان شروع کرتے تھے تو فجر ہو جاتی تھی. کیا موافق کیا مخالف، گویا کہ ایک سحر تھا ان کی تقریر میں جو انسانوں کو جکڑ لیتا تھا، اور کسی شخص کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کے چلا جائے. اور شاہ صاحب کو میں بتا دوں کہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، اور اصل سید ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے. بڑا عجیب معاملہ تھا، ابتدا میں پاکستان مخالف تھے، لیکن جب بن گیا تو لاہور ہی میں غالباً ایک تقریر کی، اور اس میں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کسی کا بیٹا اگر کسی جگہ شادی کرنا چاہے اور باپ وہاں نہ چاہ رہا ہو، تو شروع میں تو باپ مخالفت کرتا ہے اور روکتا ہے کہ بھائی میں یہاں نہیں چاہتا کہ تم شادی کرو، لیکن بیٹا بات نہیں مانتا، شادی کر لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک شادی نہیں کی تھی ہم روکتے رہے کہ شاید ہماری بات مان لے، لیکن نہیں مانی اور بالآخر شادی کر لی اس نے، تو اب وہ ہمارے گھر کی عزت ہے. اگر کسی نے آنکھ اٹھائی تو اس کی آنکھ نکال دیں گے، اور کوئی ہاتھ بڑھا تو اس کا ہاتھ قلم کر دیں گے. فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم نے پاکستان کی مخالفت کچھ اصولوں اور بنیادوں پر کی تھی، صحیح بات سمجھتے ہوئے کی تھی، لیکن اب جب کہ بن گیا، اب اگر کسی شخص نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ قلم کر دیں گے، اور اگر کسی نے غلط نگاہ ڈالی تو اس کی آنکھ نکال دوں گا. تو یہ تقریر کی انہوں نے، اصل اپنی بات کو ہی بیان کر دیا کہ بات یہ ہے اصولوں پر مخالفت ہونی چاہیے، مخالفت برائے مخالفت نہ ہو. تو یہ شاہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالی نے ایسی خطاب کی قوت عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ مسلم لیگ کے طلبہ تھے وہاں چلے گئے، اور وہ چونکہ پاکستان مخالف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اکرام نہیں کرتے تھے، تو ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کیے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تقریر کرنے نہیں آیا، بیان قرآن مجید تو سن لو، تو میں قرآن سنانے آیا ہوں. کہا کہ ہاں قرآن سنیں گے. حضرت نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اور اس میں قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کی، اور صبح کی اذانیں ہو گئی فجر کی، کوئی طالب علم وہاں سے اٹھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایک عطا فرمائی تھی قوت بیانیہ، اور انہی کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت بس آج مرتے مرتے بچاؤں، آج ایسا معاملہ ہو گیا کہ بس میں مرتے مرتے بچاؤں. آپ نے فوراً کہا کہ کسی دن بچتے بچتے مر جاؤ. یعنی ایک حقیقت ہے یہ، فرمایا کہ کسی دن اسی طرح بچتے بچتے مر جاؤ گے. آدمی کہتا بچ گیا، بخار سے بچ گیا، آج کھانسی سے بچ گیا، آج اس سے بچ گیا، آج اس سے بچ گیا، آج ایکسیڈنٹ ہوا اس سے بچ گیا، پر کب تک بچو گے؟ ایک دن مرنا ہے کہ نہیں؟ تو ایک دن بچتے بچتے بہرحال ایک دن مرنا ہے ہم نے. تو ایک حقیقت بھی بیان کر دی. تو میں ان کی یہ بات اس لیے کہ چٹکلوں میں اور باتوں باتوں میں ہی بہت بڑی بڑی بات کہا جایا کرتے تھے. بہرحال موچی دروازے پر جلسہ تھا حضرت کا، اور اس میں تقریر فرما رہے تھے، اور اس جلسے میں مفتی کفایت اللہ صاحب بھی موجود تھے اور مولانا احمد سعید دہلوی، یہ سعید احمد دہلوی رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات بھی موجود تھے. اور اسی گستاخ رسول کے سلسلے میں یہ اجتماع تھا راجپال کے، اور تقریر میں حضرت نے ایسی ولولہ انگیز تقریر کی اور فرمایا کہ اما عائشہ، مفتی کفایت اللہ اور اسی طرح سے مولانا احمد سعید دہلوی کے دروازے پر آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری روحیں بے چین ہیں، تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارے نبی کی عزت و ناموس کو وہ شخص الٹی غلط طریقے سے بیان کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، اور تم خاموش بیٹھے ہو. تو اس کو اس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگ گئی ہے. اور ایک دودھ فروش تھا ایک شخص، وہ اٹھا اور اس نے ایک دن جا کے اس پر حملہ بھی کیا، لیکن اس سے وہ زخمی تو ہوا مرا نہیں. لیکن یہ غازی علم الدین شہید بھی اس سلسلے میں موجود تھا، اس نے سنا اور یہ جا کر بہرحال غصے میں تو تھا، سخت طبیعت میں، رات کو سو گیا. سوتے ہوئے اس نے خواب دیکھا کہ اس شخص نے آ کے کہا کہ تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو. تو یہ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک ہندو کباڑیے کی دکان پہ پہنچے، وہاں سے ایک چھری خریدی اور پھر راجپال کے دفتر میں پہنچ گئے اور اس وہ چھری سیدھی اس کے دل میں اتار دی، ختم کر دیا. اس کے دل سے صرف ایک زبان سے آہ نکلی اور ختم. 6 لاکھ افراد اس کے جنازے میں شریک تھے اور تقریباً 5.5 میل لمبا جلوس تھا. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اور علامہ اقبال اس زمانے میں، ان تک جب یہ خبر پہنچی کہ غازی علم الدین شہید نے جو ہے وہ اس کافر کو ختم کر دیا ہے، تو پنجابی زبان میں کہا کہ اساں گلیں کردہ رہ گئے تو ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے، اسی گلیں کردے رہ گئے تو ترکانہ دا منڈا بازی لے گیا. کہ ہم تو باتیں ہی بناتے رہ گئے کہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن ایک بڑائی کا بچہ جو ہے بازی لے گیا. محمد علی جناح قائد اعظم نے بھی ان کا مقدمہ لڑا تھا، سیشن جج سے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، لیکن مسلمانوں نے پھر اس کے خلاف اپیل دائر کی ہائی کورٹ میں، اور بمبئی میں اس وقت وکالت کیا کرتے تھے، وہاں سے بلوایا اور انہوں نے فاضلانہ بحث کی، لیکن اس سب کے باوجود بہرحال پھانسی کی سزا برقرار رہی. تو انہوں نے اس پر شکر ادا کیا کہ الحمدللہ یہی میرا مقصود تھا کہ یہ میری مختصر سی زندگی اور مختصر سا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اور آپ کے ناموس پر اگر قربان ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت کی بات نہیں. اور جب اس شخص کو دفن کیا، قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی. لوگ لکھتے ہیں، لکھنے والے، کہ کئی علماء اور مشائخ جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ حسرت کر رہے تھے کہ کاش اس کی جگہ ہمارا لاشا ہوتا. تو بہرحال کرنے والوں نے کام کیا، انجام دے گئے ساری باتیں. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے. وہ کوئی عالم نہیں تھا، وہ کوئی بہت بڑا صوفی نہیں تھا، وہ کسی خانقاہ سے نہیں نکلا تھا، وہ ایک مزدور پیشہ آدمی تھا، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا تھا. 21-22 سال کا نوجوان تھا، اسے بھی اپنی زندگی سے بڑی محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر بہرحال اس نے اپنی جان قربان کر دی اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا. میرے عزیز و عزیز بھائیو, ایک جواب تو ہم دے ہی رہے ہیں احتجاج کر کے مختلف طریقوں سے, اس میں بھی آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر کوئی حصہ لیتا ہے, حصہ لینا چاہیے, تو امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے. کسی کی گاڑی کو جلانا, مارنا, پیٹنا, آگ لگا دینا, اس سے ہمیں ہماری شریعت نے روکا ہے. ایک کام ہم اچھا کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا برا کام کر رہے ہیں, ہمارا ساری اچھائی پر پانی پھر جاتا ہے. اپنے ملک کا نقصان, اپنی قوم کا نقصان, یا ہمارا ذاتی نقصان, کسی کی گاڑی جلا دی, کسی کی موٹر سائیکل جلا دی, کسی کو مار دیا, کسی کو زخمی کر دیا, کسی کی دکان جلا دی, یہ سب جائز نہیں. ان چیزوں سے بچو. احتجاج اس کا نام نہیں ہے. احتجاج ہمیں کرنا چاہیے مختلف طریقوں سے, جس طرح سے بھی ہم سے ہو سکے, لیکن وہ پرامن ہو, اس میں تشدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے, اس سے گریز کریں. اور دوسری شکست ہم کفار کو دے سکتے ہیں ان کی ثقافت کا بائیکاٹ کر کے. آج یورپی جو تہذیب ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے, زبردستی جو ہے وہ ہم پر لادی جا رہی ہے, اگر ہم اس کا بائیکاٹ کر سکیں, اگر اپنی شکل و صورت کو ہم صحیح بنا لیں, اگر ہم اپنے لباس کو صحیح کر لیں, تو یہ بہت بڑا تماشا ہوگا ان کے منہ پر. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں, آپ کی سنتوں کو اپنا لیں, تو یقین جانیے کہ اس سے بڑا مؤثر ہتھیار اور کوئی نہیں. آج حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم نمونہ پیش نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی حکومت اسلامی نہیں ہے جہاں پورے طور پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو. لہذا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں تو بہت ہیں لیکن کوئی نمونہ ہمیں دکھا سکتے ہو, کوئی نمونہ نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو قوانین, جو ضابطے, جو قاعدے ہمارے مسلم حکمرانوں کے تھے, صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیے تھے, آج وہ کفار کے ملکوں میں ان کا نفاذ نظر آتا ہے, ہمارے ملک ان سے محروم. یہ ان کے اپنے قانون نہیں ہیں, یہ ہیں مسلمانوں ہی کے قاعدے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بیان کیا تھا, ان کی سیرت پر بیان ہوا تھا اور شہادت پر, تو اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی حکومت کی طرح سے وظیفہ جاری ہو جاتا ہے. یہ قانون سب سے پہلے دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری کیا. آج اگر یورپ میں, دوسرے ممالک میں یہ قانون جاری ہے, تو اصل میں اس کے موجد اور اس کو نافذ کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس لیے ہمیں الحمدللہ جو ہم اپنائیں گے, جو چیزیں, وہ ہمارے ہی ہوں گے. لیکن بس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی. تو یہ نسخہ کیریہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ حسنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اگر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ذات اقدس. آپ کے طریقوں کو اپناؤ. یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ صبح ہم احتجاج میں حصہ لیں اور شام کو آگے گھروں میں انڈین فلمیں چلتی ہوں ہمارے گھروں میں, ان کے طور طریقوں کو اختیار کرتے ہوں. یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے. ہم کس منہ سے ہندوؤں کو, کافروں کو گالیاں اور برا بھلا کہتے ہیں, جبکہ ہم ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں. جو کام 200-400 سال میں بھی نہیں ہو سکتا تھا, آج میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے, اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے آج مسلمانوں کو بے راہ رو کر دیا. پردے نام کی کوئی چیز ہمارے یہاں باقی نہ رہی اللہ ماشاء اللہ. بے حیائی عروج پر ہے, اور ہمارا معاشرہ جس طرح کا بن گیا ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. غیرت دینی اب ختم ہو گئی. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تو فعل ہے کہ جس کی برابر مسلمان پھر مجتمع ہو جاتے ہیں, ورنہ بظاہر کوئی اجتماع ہونے کی کوئی آثار ہم میں نظر آتے نہیں. لیکن یہ عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی, اور آپ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ کیسے ہی گیا گزرا مسلمان ہو, وہ آپ کی حرمت پر کٹ مرنے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو, مختلف چیزیں جو رائج ہیں آج اس دنیا کے اندر,
اور خاص طور پر کفار مشرکین یہود و نصارہ، بات یہ ہے کہ ہم تو سال دو سال کی پلاننگ بھی نہیں کرتے، وہ لوگ تو سو سو سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو خائب و خاسر کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کیا جا سکتا ہے، تو آپ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دیجیے، تب تو ہم سمجھیں گے ہمارے اندر غیرت دینی موجود ہے اور اس کا جواب ہم صحیح طور پر دے رہے ہیں. بس میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ اگر ہم کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا طریقہ اس کا یہی ہے، آپ کو کوئی ہاتھ سے پکڑ کر نہیں روکتا. ہم اگر کرنا چاہیں تو کوئی ہاتھ سے پکڑ کر نہیں روکتا کہ آپ دین پر عمل کیوں کر رہے ہیں، مسجدوں میں کیوں جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیوں کر رہے ہیں، کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ. لیکن ہم کرنے والے تو بنے، آپ کے طریقوں پر چلنے والے بنے. تو سب سے مؤثر ترین بات یہی ہے میرے عزیز بھائی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، آپ کی سنتوں پر چلیں. زندگی جو ہے وہ ہمارے صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کس لیے ہے؟ بندگی کے لیے. کس کی؟ اللہ رب العزت کی. اور زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر زندگی بغیر بندگی کے عصبیت، تفرق بازی، یہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، یہ چیزیں ہمارے دین کے لیے زہر قاتل ہیں. کسی سے اس لیے نفرت مت کریں کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ راہ راست پر نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے پاس طریقہ ہے تو راہ راست پر لانے کی محبت سے کوشش کریں، نہیں آتا تو بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کم از کم اس کے لیے صراط مستقیم پر آنے کی اور اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلا، اسے بھی صراط مستقیم پر چلا. سب ہمارے بھائی، سب کلمہ گو مسلمان، کوئی کافر نہیں. اس لیے ان چیزوں سے آپ بچ کر رہے ہیں. شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں دیکھا کہ مسلمان متحد متفق ہو رہے ہیں پھر وہ مسلک کی بات لے آتا ہے کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، اس کا یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فرقے سے تعلق. نتیجہ یہ کہ پھر دوبارہ توڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس. دعا جو ہے وہ صلاح المومن ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے. آج ہم نے دعاؤں کو بھی صرف رسمی بنا لیا ہے، ذرا سا ہاتھ ایسے کیا اور منہ پہ پھیر لیے، کیا کہا کیا نہیں کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں. بیٹھ کر مانگیے، رو رو کر مانگیے اللہ رب العزت سے، باقاعدہ دعا مانگنے کا اہتمام کیجئے، کوئی وقت نکالیے اس کے لیے. یہ باقاعدہ عبادت ہے، بلکہ دعا مخل عبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے. وقت نکالیے کوئی اور اللہ سے رو رو کے مانگیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. آج ہم سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے مالک حقیقی کو نہیں پکارتے، رب العزت کو نہیں پکارتے. جو ہمارے اسباب پیدا کرنے والا ہے، ہماری مشکلات دور کرنے والا ہے، اس کو پکاریے. انشاءاللہ اگر ہم نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ گئے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. لیکن میرے بھائی، اگر ہم آپ کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے، آپ کے طریقوں سے ہم نے خدا نہ کرے دوری اختیار کر لی، تو دنیا کی کوئی طاقت شکست سے ہمیں نہیں بچا سکتی. شکست و ریخت کا عمل جاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک موقع ہے، بظاہر اس میں شر ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اسی سے خیر پیدا کر دیں. مسلمانوں کو مجتمع کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیے کا سبب ہوئی، ہو سکتا ہے اسی طریقے سے مسلمان جمع ہو جائیں. ورنہ عام طور پر اہل عرب تو ذرا مشکل سے جاگ رہے تھے، یہ پہلا موقع ہے کہ اہل عرب نے سب سے پہلے اس پر لبیک کہا. اور بلا شک و شبہ اللہ نے اہل عرب کو ایسے ہی نہیں چنا. کوئی خوبی تو ان میں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں پیدا فرمایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ حب العرب من الایمان، عرب سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے. تو اس لیے ہم محبت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جنت کی زبان عربی ہوگی، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو عربی بولیں گے انشاءاللہ. تو عربی سے محبت کرنا، اہل عرب سے محبت کرنا، عرب زبان سے محبت کرنا، انشاءاللہ یہ بھی ایمان کی دلیل ہے. چنانچہ حدیث واضح فرمائے کہ حب العرب من الایمان و بغض العرب من النفاق. چاہے وہ جیسے بھی ہوں، ایک بزرگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ بھائی ان کو برا بڑا مت کہو، وہ شہزادے ہیں، ان کے پاس مکہ اور مدینہ ہے، وہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی توفیق دی گناہوں سے توبہ کر کے اور غسل کریں گے تو کیا پتا کہ تھوڑی سی کالک شہزادے کو اگر لگ جائے تو کہ شہزادگی میں فرق آ جاتا ہے. چہرے پر اگر کسی کے کالک لگ جائے، توا وغیرہ کوئی چیز کی کالک لگ جائے، بھائی اگر منہ دھوئے گا صابن سے تو کالک چھوٹ جائے گی، پھر چاند سے چہرہ سامنے آ جائے گا. تو ایک مسلمان ہے وہ بھی اگر کوئی کسی کام میں اول تو الحمدللہ عقائد کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے بھی بہت اچھے، لیکن اگر کچھ خامیاں کوتاہی ہیں تو ہم میں نہیں ہے کیا؟ ان کے پاس مال دولت ہے، اگر وہ کسی خرابی میں مبتلا ہے تو مال دولت خرابی میں مبتلا کر دیتی ہے عام طور. اگر ہمارے پاس یہ ہوتا شاید اس سے زیادہ خراب ہوتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اہل عرب بھی جاگ اٹھے اور ایسے جاگے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ غیرت کا مظاہرہ کیا، اپنے سفیر کو وہاں سے بلوا لیا. اور تمام عالم اسلام اگر اس پر عمل کر لیتا، فوری طور پر اپنے اپنے سفیروں کو بلوا لیتا احتجاجاً، چاہے بالکلیہ طور پر نہ بلواتا، کچھ وقت کے لیے احتجاجاً بلوا لیتا، تو یہ ایک مؤثر بات ہوتی. کاش کہ ہم متحد اور متفق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ کلمہ گو مسلمانوں کو اللہ رب العزت متحد اور متفق فرما دے. اس وقت 33% عیسائی ہیں، 20% سے زیادہ مسلمان ہیں، اور اس کے بعد باقی دوسرے فرقے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور یہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ہمارے دل میں الحمدللہ اللہ نے روشن فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس محبت کی شمع کو اور زیادہ روشن فرماتے رہیں، اور آپ کے طریقوں سے محبت کرنے والے ہم بنے، آپ کے طریقوں کو سینے سے لگانے والے ہم بن جائیں، اللہ اور رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی دعا بھی کرتے رہیے اور عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دیتے رہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی، اور پورے دنیا کے عالم کے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت، ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ خستہ ہیں، خستہ حالت میں ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اے اللہ خستگی ہے. اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں مضبوط فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما. اے اللہ کسی کے آگے رسوا نہ فرما، خصوصیت کے ساتھ کفار کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو عروج آپ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تھا اور ان کے ماننے والوں کو عطا فرمایا تھا، اے اللہ ہم انہی کے اولاد میں سے ہیں، انہی سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد تھے، اے اللہ ہمارے سلف تھے. آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ یہ عروج ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ پھر سے اہل اسلام کو اے اللہ شروع میں جو آپ نے عروج عطا فرمایا تھا وہ عروج ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ کفار کے سامنے ہمیں خائب و خاسر نہ فرمائیے، ذلیل و رسوا نہ فرمائیے. بلا شک و شبہ ہماری بد اعمالیاں اس میں شامل ہیں. اے اللہ تو اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہمیں پھر سے دوبارہ وہی عروج حاصل ہو جائے جو آپ نے صحابہ کرام کو اور دیگر جو ان پہ متفقین تھے ان کو عطا فرمایا. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی محبت بھی عطا فرما، دین پر چلنے والا بھی بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنا، آپ کی محبت ہمارے رگوتوں میں اے اللہ پیوست ہو جائے، قلب و جگر میں پیوست ہو جائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ کا متبع بنا دیجئے، آپ کی اتباع کرنے والا بنا دیجئے، آپ کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ اپنے فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ہمارے ایمان بھی مضبوط فرما دیجئے، ہمارے جسموں کو بھی مضبوط فرما دیجئے. یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے. اے اللہ مجموعی اعتبار سے ہمیں بڑی کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ہماری مجموعی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم آپ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے، آپ قادر مطلق ہیں، آپ جو چاہیں سو ہو سکتا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے، کفار و مشرکین کی سازشوں سے اہل اسلام کو اے اللہ بچا لیجئے، محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ وہ جس تلوار سے ہمیں ذبح کرنا چاہتے ہیں تہذیبوں کے یلغار سے یا اپنی تہذیب یہاں پر مسلط کر کے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو غیرت دینی عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اسلامی تہذیب و ثقافت کو عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، اس پر فخر کرنے والا بنا دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سینے سے لگانے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہم میں معاش کے اعتبار سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری معیشت کو بھی اچھا فرما دے، ہمارا معاش کو بھی اچھا فرما دے، اے اللہ معاش کو معیشت کو دونوں کو درست سمت میں اللہ کر دیجئے، عافیت عطا فرمائیے، اس کو حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، قرآن مجید کی محبت عطا فرما دیجئے، حرمین شریفین کی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے حرمین شریفین کی عظمت کو دوبالا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنے ماننے والوں کو، اے اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو رسوا نہ فرمائیے، الہ العالمین اپنا فضل فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرمائیے، عافیت کے معاملے فرمائیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، جو کوتاہیاں اور کمیاں ہم میں ہیں انہیں دور فرما دیجئے، اور جو ہمارے حکمرانوں میں ہیں اے اللہ انہیں بھی دور فرما دیجئے، پورے عالم اسلام کے جتنے حکمران ہیں اے اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، آپ قادر مطلق ہیں، یہ قلوب آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ جہاں چاہیں ان کا رخ موڑ سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے قلوب کو اور ہمارے حکمرانوں کے قلوب کو ہدایت کی طرف موڑ دیجئے، اے اللہ انہی سے کام لے لیجئے، آپ تو قادر مطلق ہیں، جس سے چاہیں آپ کام لے لیں، اے اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم سب آپ کے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے لیکن آپ کو پوری قدرت حاصل ہے، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنی قدرت کے کاملہ کا اے اللہ اظہار فرما دیجئے، اے اللہ کوئی کرشمہ دکھا دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما، اور آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنا، مرتے دم تک دین پر قائم و دائم فرما، استقامت دین پر ہمیں عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.